الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لذكري صدق الله العظيم قابل قدر علماء ذوي الاحترام وحاضرین سنی اجتماع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس کے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آج یہ ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم فقر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں اسی طریقے سے بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, بلبل باغ مدینہ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سن کر مدینے کی طرف آپ نے اپنا سفر جاری رکھا اور اپنے سینے کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مدینہ بنایا اور ان سے پیشتر تزکیہ نفس پر ایک ایمان افروز خطاب فخر خاندیش بقیۃ السلف خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مفتی عبد الغنی صاحب مد ذلہ النورانی سے آپ اور ہم سب سن رہے تھے. دل تو یہ چاہتا تھا کہ حضرت کی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے تاکہ زمانے کا لگا ہوا دلوں پر زنگ حضرت کے ملفوظات حسنہ سے صاف ہوتا چلا جائے, لیکن حضرت نے جس عذر کی بنیاد پر اپنی بات کو مکمل نہ کیے, دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس روپرور سنی اجتماع میں حضرت کی آمد قبول فرمائے اور پروردگار آج کے اجتماع کی برکت سے حضرت کا وہ عذر دور فرما کر پروردگار حضرت مفتی صاحب کو حیات جاویدانی نصیب فرمائے, درازگی عمر بالخیر نصیب فرمائے, تاکہ ان کے ملفوظات اور ان کی صحبتوں سے ہم اپنے دل کو زندہ کر سکیں. ان سے پیشتر آپ کے اندور کی سرزمین پر ایک طویل عرصے سے جو سنیت کی خدمت انجام دے رہے ہیں حضرت نوری بابا, وہ بھی کلام پاک کی روشنی میں بے شمار باتیں ہم تک پہنچائے, اللہ تعالیٰ ان کی بھی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. اور ان سے پہلے مفتی مالوا حضرت مفتی حبیب یار خان صاحب قبلہ, وہ بھی اپنے معافی ضمیر کا اظہار اپنے انداز میں فرما رہے تھے, اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو بھی دراز فرمائے. اور ساتھ ہی ساتھ عصر کے بعد محب گرامی حضرت مولانا انوار احمد صاحب اپنے مخصوص انداز میں رسول آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کی تعظیم کے حوالے سے اپنے خطاب کے ذریعے ہمیں محسوس کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ان جملہ علماء کرام اور مبلغین اعظام کے علم، عمل اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سلسلے میں مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار جل جلالہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. رب قدیر یوں ہی فرما دیتا کہ نماز قائم کرو، لیکن پروردگار جل جلالہ نے یہ تاکید فرمائی، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ اپنے معبود کو بھول بھی جاتا ہے، بندہ اپنے رب قدیر کو فراموش بھی کر جاتا ہے، کبھی رب قدیر جل جلالہ کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی، اور وہ اپنی زندگی کو اپنے معبود کی یاد کے بغیر، وہ کس کا بندہ ہے، اسے کس نے پیدا کیا، اسے روزی کون دے رہا ہے، بندہ بھول جاتا ہے. تو رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. لیکن کبھی آپ نے نماز کے سلسلے میں غور کیا، کبھی نماز کے بارے میں آپ نے سوچنے کی کوشش کی؟ نماز کا آغاز چاروں مسلک کے اندر، چاروں امام کے نزدیک نماز کے آغاز کے سلسلے میں آپ دیکھیں کہ نماز کا آغاز ہوتا ہے قیام سے. آپ رب قدیر سے پوچھیں، اے میرے پروردگار، تو وضو کا طریقہ تو بتا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. مولا تو وضو کے فرائض تو بتا رہا ہے، لیکن نماز کے سلسلے میں تو فرما رہا ہے نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. اے میرے پروردگار، ہمیں طریقے نماز بھی تو بتا دے. اتنا پورا قرآن، اس کے اندر ساری چیزوں کا ذکر تو ملتا ہے، کہیں چوٹیوں کا ذکر مل رہا ہے، کہیں شہد کی مکھیوں کا ذکر مل رہا ہے، لیکن معبود نماز کا حکم تو مل رہا ہے، طریقہ نماز نہیں ملتا. تو مولا فرماتا نظر آئے گا، بندے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول دے دے اسے لے لو. اب تمہیں نماز کا حکم میں نے دے دیا، اگر میں نماز کی تفصیل بتا دیتا تو محبوب کے در پر کیسے جاتے، نماز قائم کرنے کا اصول تمہیں کون دیتا. میں نے تو محبوب کو اس لیے بھیجا، نماز کا حکم دے کر محبوب کا دربار بتا دیا، سجدہ وہی قبول ہوگا جو ادائے مصطفیٰ کے ساتھ ہو. اب آپ دیکھیں، نماز کا آغاز ہو رہا ہے قیام سے. جب اس انداز کے بارے میں بیٹھے بیٹھے میں نے غور کیا کہ نماز کا آغاز سجدے سے کیوں نہیں ہو رہا، رکوع سے کیوں نہیں ہو رہا، نماز کا آغاز قیام سے کیوں ہو رہا ہے، اللہ اکبر، یہ صحیح بات ہے. علماء کی موجودگی میں پروردگار کی طرف سے علم کی برکتیں مل جاتی ہیں. جب ایسے علماء تشریف فرما ہوں تو یقیناً کچھ اللہ عز و جل کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے. بات عالم کی آئی ہے تو عرض کروں، آپ دیکھیں، فرمایا گیا عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں. میں پریشان ہوں، عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں، آخر سرکار نے سمندر کی مچھلیوں سے کیوں تشبیہ فرمائی کہ عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں؟ تو سنو، سمندر کی مچھلیاں بغیر پانی کے جی نہیں سکتی، اور پانی اگر برستا ہے تو عالم کی برکت سے برستا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نماز کا آغاز ہوتا ہے قیام سے. امام اعظم ہوں، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد ابن حنبل ہوں، کوئی بھی امام ہو، سب کے نزدیک نماز کا آغاز قیام سے ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ اکبر. قرآن مقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی کا مطالعہ کریں، تلاش کریں، تو آپ کو پتا چلے گا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمان پر احمد، زمین پر محمد. قرآن مقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قول بعین طور موجود، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. اب احمد کو دیکھو تو اس نام کا آغاز الف سے ہو رہا ہے، اس نام کا آغاز الف سے ہو رہا ہے، اور الف کی حرکت کھڑی بتا رہی ہے. اور نماز، جبرائیل نماز کا حکم لے کر زمین پر نہیں آئے، پروردگار نے محبوب کو عرش پر بلا کر کے نماز عطا فرمائی۔ تو اب آغاز ہو رہا ہے نماز کا، تو کہاں سے؟ قیام سے ہو رہا ہے، اس لیے زمین نماز پر نہیں، نماز زمین پر نہیں دی گئی، عرش پر بلا کر عطا کی گئی، اور عرش پر آسمانی دنیا پر میرے مصطفیٰ کا نام احمد ہے۔ اب دیکھیے، نماز ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ آج دنیا کا کون سا انسان ہے جو بلندی نہ چاہتا ہو؟ دنیا میں بسنے والا ہر انسان ترقی چاہتا ہے، بلندی چاہتا ہے، زمین پر بیٹھنا کوئی پسند نہیں کرتا۔ تھوڑی دیر پہلے کا منظر آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا، آئے تھے بڑے اس کے ساتھ بلندی پر بیٹھنے کے لیے، لیکن ایمان ہوتا تو یہاں جگہ ملتی۔ بتا دیا گیا، ایمان جس کے پاس ہوتا ہے اسے بلندی مل جاتی ہے۔ آپ یاد رکھیں، شوروغل لکھ رہے آپ، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کا ہر انسان بلندی چاہتا ہے، دنیا کا ہر انسان ترقی چاہتا ہے، دنیا کا ہر انسان بڑے سے قریب ہونا چاہتا ہے۔ جو بڑا ہو اس سے قریب ہو جاؤ، کام ہو جائے گا۔ اگر کسی مالدار سے قریب ہو گئے تو چندہ مل جائے گا، کسی مالدار سے قریب ہوئے تو بچی کی شادی ہو جائے گی، کسی مالدار سے قریب ہو گئے نوکری مل جائے گی، کسی مالدار سے قریب ہو گئے مکان مل جائے گا۔ اللہ اکبر، دنیا کا انسان مالدار سے قریب ہوتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ اللہ سے قریب کرنے کے لیے زمین پر جلوہ گر ہوئے، اور اللہ سے قریب کے لیے سب سے بڑا عمل قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو سجدہ ہی نظر آتا ہے۔ اب میں پریشان کہ سرکار نے فرمایا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع کرے اللہ اسے بلندی عطا کرتا ہے۔ مولا قیام کے سبب سے قرب خداوندی نہیں ملتی، رکوع کے سبب سے قرب خداوندی کی دولت نہیں ملتی، آخر سجدے کے اندر وہ کون سی خصوصیت ہے کہ بندہ سجدے میں جائے تو مولا سے قریب ہو جائے؟ تو میرے سرکار کا فرمان ملتا ہے من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، بندے کی عاجزی کا اظہار اگر سب سے زیادہ کسی عمل کے اندر ہوتا ہے تو وہ سجدے ہی کے اندر ہوتا ہے، کہ پورا وجود مٹی میں جھکا کر کہہ رہا ہے میں بڑا نہیں ہوں، سبحان ربی الاعلی، باقی ہے تیرے لیے کہ میرے پروردگار تو سب سے بڑا ہے، سب سے بلند۔ آپ نماز کو کئی اینگل اور نماز کی حکمتوں کو مختلف انداز سے سمجھیں۔ میں آج نماز کو ایک الگ انداز سے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس طریقے سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ عزم کر کے اٹھیں کہ یہ نماز آپ کو قرب خدا کی دولت بھی عطا کر دے گی، اور یہ نماز آپ کے دلوں پہ لگے ہوئے زنگ کو مٹا بھی دے گی۔ خدا کی قسم، ایک بگڑے ہوئے بچے کو سدھارنے کے لیے نہ جانے والدین کتنے جتن کرتے ہیں، لیکن اے نماز تیری عظمتوں پر قربان کہ تم نے نہ جانے کتنی برائیوں کا علاج نماز کے اندر رکھ دیا ہے۔ ذرا سوچو اور جائزہ لو، میں نماز کو محبوب کی ادا کے طور پر بھی پیش کروں گا، اور جس کے سینے میں میرے مصطفیٰ جانے رحمت کی محبت پیدا ہوگی، محبت ہوگی، وہ آج کے بعد کبھی نماز کو قضا نہیں کرے گا۔ سنو، نماز کیا ہے؟ نماز کی حکمتوں کو سمجھو۔ رب نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ بندہ رات کو سوتا ہے، بہت سارے جھمیلوں کے بعد جب سویا، صبح کی پوزیشن آپ جانتے ہیں، تھکا ماندہ انسان جب آنکھ لگ جاتی ہے تو نیند اسے نماز کے لیے اٹھنے نہیں دیتی کہ اچانک رب قدیر کی طرف سے ایک منادی آواز دیتا ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح۔ اور صبح کے بارے میں خاص الگ سے جملہ، الصلاۃ خیر من النوم، قربان اس ایک جملے پر، چار نمازوں کے اندر یہ جملہ نہیں، فجر کی نماز کے اندر یہ اعلان ہو رہا ہے، مسجد سے مؤذن کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ بندے اگر تو سویا رہا، اگر تو غافل رہا تو تجھے نہیں معلوم صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے پروردگار کی جانب سے فرشتہ تیرا رزق لے کر تجھے تلاش کرنے جانے سے پہلے تیرے گھر کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے. اگر تو سویا رہا تو تجھے رزق کیسے ملے گا؟ نیند سے نماز بہتر ہے. بندہ تو اٹھ جا, صبح جب ہوگی اور سورج آب و تاب کے ساتھ جب باہر نکلے گا اور تو گھر سے باہر نکلے گا تو سن, اگر تو نے نماز پڑھ لی ہے اور باہر نکلتا ہے تو سن لے, اسلام کا جھنڈا تیرے ہاتھوں میں ہوگا. اور اگر تو فجر کی نماز پڑھے بغیر اپنے گھر سے نکلا, فجر کی نماز قضا کر کے گھر سے نکلا تو شیطان کا جھنڈا لے کر کے نکلا, تو رزق کی تلاش میں نکل رہا ہے. مولا تو اتنا کریم ہے کہ تو صبح اٹھتے ہی جب اپنے مولا کو یاد کرتا ہے تو مولا تیری قسمت کا رزق تجھے گھر بیٹھے پہنچا دیتا ہے. دیکھیے صبح کی پوزیشن بڑی عجیب ہوتی ہے. کوئی بھی دکان, کوئی بھی اسکول, کوئی بھی نظام طلوع آفتاب سے پہلے دنیا کے سارے جھمیلے, دنیا کا سارا کاروبار, اسکول ہو, کالج ہو, ہاسپٹل ہو, آپ یہ ساری چیزوں کے سلسلے, آپ دنیا کے ان سارے نظاموں کے سلسلے میں دیکھیں تو آپ کو سوائے انسانی جانوں کے اور دنیا کمانے کے جہاں تک معاملات ہیں تو کوئی بھی چیز طلوع آفتاب سے پہلے کھلتی نظر نہیں آتی. سارے معاملے طلوع آفتاب کے بعد نظر آتے ہیں. بندہ صبح بیدار ہوا اور بیدار ہونے کے بعد دکان پر جانے سے پہلے, دکان پر کاروبار کے لیے پہنچنے سے پہلے, ملازمت پر جانے سے پہلے, دکان کھولنے سے پہلے وضو کرتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکاتا ہے, اللہ کی یاد کر لیتا ہے اور اس کے بعد جب بندہ نکلتا ہے تو میرے مولا کی رحمت کو جوش آتا ہے. اے میرے بندے, جب تو صبح اٹھ کر اپنی دکان کی طرف نہیں بڑھا, صبح اٹھ کر تو کاروبار کی طرف نہیں بڑھا اور تو صبح اٹھ کر رزق دینے والے رزاق کو یاد کر رہا ہے تو میرے بندے میں تجھے کیسے بھولوں؟ تو نے مجھے یاد کیا, اب سن لے. فذکرونی اذکرکم, تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر, میں تیری یاد کروں, میں تیرا چرچا کروں, تو مجھے یاد کر میں تیرا چرچا کروں. بندے تو نے یہاں یاد کیا, میں نے رزق کے فرشتے کو کہہ دیا اس کے لیے رزق کے دروازے کو کھول دو, اب تو نکل. اگر ایک ملے گا تو اس میں بھی حلال کے اندر بے شمار برکتیں ہوں. آپ سوچو اور جائزہ لو, غور کرو, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسانوں کے لیے, جانوروں کے لیے, ساری کائنات کے لیے, سارے عالم کے لیے رحمت بن کر کے جلوہ کر رہے ہیں. ایک بچے کی آواز, ایک بچے کے بلکنے پر رسول اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بلکتا نہیں دیکھ سکتے, کسی کو گڑگڑاتا نہیں دیکھ سکتے. کسی بچے کو اگر کوئی ستائے تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے قرار ہو جائیں, لیکن اللہ اکبر, یہی مصطفیٰ جان رحمت قانون عطا کر رہے ہیں. بچہ 7 سال کا ہو, نماز کا حکم دو. 10 سال کا ہو جائے, اسے مار کر نماز پڑھاؤ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے, آپ بچے کو مارنے کا حکم دے رہے ہیں. آج جی اب اس سرکار کے ارشاد کے بعد میں آپ کو فوجی ٹریننگ کی طرف لے کر کے جاتا ہوں, فوجی مشق کی طرف لے کر جاتا ہوں اور فوجیوں کی زندگی کی طرف لے کر کے جاتا ہوں, تاکہ آپ جس نماز کو معمولی عمل سمجھ کر کے چھوڑ رہے ہیں اس ایک نماز کے پیچھے میرے مولا کی کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں, میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی برکتیں رکھی ہیں. آپ کو معلوم ہے نماز کس پر فرض ہے؟ عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے. آپ دیکھو اور جائزہ لو. اللہ اکبر, نماز کے سلسلے میں آپ نے عاقل بالغ اور اسلام کے سلسلے میں محسوس کر لیا کہ ایسے شخص کے اوپر نماز فرض ہوتی ہے, لیکن آپ دیکھیں میرے سرکار فرما رہے ہیں بچہ 10 سال کا ہو تو اسے نماز کے لیے مار کر نماز پڑھاؤ. آپ جانتے ہو جب کوئی شخص فوج کے اندر شامل ہونا چاہتا ہے تو اسے پہلی ملاقات میں شامل نہیں کر لیا جاتا, اس کی ٹریننگ ہوتی ہے, اسے مشق کرائی جاتی ہے, اس کی باڈی کی فٹنس کا خیال کیا جاتا ہے, اسے کئی مرتبہ دوڑایا جاتا ہے, محنت ہوتی ہے, مشقت ہوتی ہے اور اس کی تربیت طرح سے ہوتی ہے کہ اس کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ جب کبھی اس کا کمانڈر اسے آواز دے تو ایک آواز پر بھاگنے کی قوت اس میں پیدا ہو, وہ کہے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہونے کی قوت پیدا ہو, وہ کہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھنے کی طاقت پیدا ہو جائے. اس میں جب تک کہ اطاعت کا جذبہ نہ ہو اس وقت تک فوج میں شامل نہیں کیا جاتا. میرے پروردگار کے محبوب نے 10 سال کی عمر کے اندر مار کر نماز کی تعلیم, نماز کے لیے حکم دینے کا حکم دیا ہے کہ مار کر بچے کو نماز کی تعلیم, نماز کی طرف لے جاؤ.
جاؤ. اس کی وجہ یہ ہے کہ سن بلوغ کو پہنچنے سے پہلے بچے کی پریکٹس ہو جائے, بچے کی عادت بن جائے. جب تم 10 سال سے بچے کو مار کر نماز پڑھاؤ گے تو جب مؤذن اس کے بالغ ہونے کے بعد حی علی الصلاح کہے گا تو بستر پر سوتا نظر نہیں آئے گا, مسجد کی طرف دوڑتا نظر آئے گا. آپ نماز کو فوجیوں کے انداز سے جائزہ لیں. اب بچہ بالغ ہو گیا, نماز اس پر فرض ہو گئی. آپ نے کبھی صفوں کے سلسلے میں غور کیا؟ اللہ اکبر. میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے سلسلے میں فرماتے ہیں, کاندھے سے کاندھا آج جتنا بھی فوجی نظام چل رہا ہے, اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا, یہ سب کچھ عطا ہے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم. دشمن ہمارے آقا کے ہر فرمان کی تحقیق کر رہا ہے اور بعد میں کہنے پر مجبور ہوتا ہے, جو کچھ مصطفیٰ نے دیا آج تک کوئی نہیں دے سکتا. دیکھو آپ, صفوں کو درست کرنے کا حکم, اور اگر کوئی شخص نماز میں کھڑا ہے, اللہ, رکوع میں جا رہا ہے, سجدہ کر رہا ہے بڑی سستی کے ساتھ, اس منظر کو ذہن میں رکھو, سستی میں کوئی نماز ادا کر رہا ہے اور ایک طرف فوجیوں کی پوزیشن دیکھو, فوج کی قطار کے اندر فوجی کھڑے ہوئے ہیں, کمانڈر نکل رہا ہے اور دیکھ رہا ہے سینہ کیسا ہے, ہاتھ کیسے ہیں, پیر کیسے ہیں, اکڑ کے کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا. اگر اس کا مونڈا نکلا ہے تو ہاتھ میں بندوق کے بندوق سے اس کے مونڈے کو ٹھیک کر رہا ہے. سستی میں کھڑا ہے تو پیر پہ بندوق مارتا نظر آتا ہے. فوجی سے کہا جا رہا ہے سیدھے کھڑے رہو, اور اگر لاغر لاغر ہے, ناتوا ہے, تو فوج میں شامل نہیں کیا جاتا. اللہ اکبر. آپ ذرا دیکھو, اگر اس طریقے سے کھڑا ہے کہ مردار کی طرح, تو لات مار کر نکال دیا جاتا ہے, فوج کے اندر اس کی انٹری نہیں. سنو, نماز کے سلسلے میں میرے سرکار نے فرمایا وارکعوا مع الراکعین, قیام کے سلسلے میں بھی ہو, رکوع کے سلسلے میں طریقہ موجود, سجدے کے سلسلے میں طریقہ موجود. اب کوئی بندہ نماز پڑھے اور سستی میں پڑھے تو قرآن کہتا ہے یہ منافق کی علامت ہے, یہ مومن کی علامت نہیں. اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى, منافق جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو سستی میں کھڑا ہوتا ہے. اللہ اکبر. رسول اعظم کا نظام مل رہا ہے کہ نماز کے لیے کھڑا رہو تو یہ تصور کرو تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے, یا تم تصور کرو کہ تم اپنے مولا کو دیکھ رہے ہو. سستی میں نہیں, مسجد کا جائزہ لو. مسجد روئے زمین کی جنت ہے. آپ کسی فوجی کو میدان جنگ میں ڈیوٹی پر اترنے کے بعد دنیا کی بات چیت, فالتو بات چیت کرتے نہیں دیکھو گے. آپ دیکھو گے تو اس کی نگاہ ہوگی تو سرحد پر ہوگی, اس کی نگاہ ہوگی تو سرحد کی حفاظت پر ہوگی, دشمن پر ہوگی. اللہ اکبر. لیکن اس کی ڈیوٹی جب ختم ہو جائے, اپنے کمرے میں چلے جائے, تو بات دوسری ہو جاتی ہے. لیکن فوجی جب میدان جنگ کے اندر ہوتا ہے تو سارے کھیل کود سے اپنی توجہ کو ہٹا کر اپنی ڈیوٹی پر نظر رکھتا ہے. مدینے کے تاجدار نے مسجد کو اللہ کا گھر فرمایا, اور رب قدیر نے بھی مسجد کو اپنا گھر فرمایا, اور مسجد کے سلسلے میں فرمایا کہ جب مسجد میں پہنچ جاؤ تو دنیا کی باتیں نہ کرنا, اس لیے کہ بازار اور چیز ہے, خدا کا گھر اور چیز ہے. اب تمہاری نظر دنیا کے جھمیلوں پر نہیں ہوگی, اب تمہاری نظر ایمان کی حفاظت اور اپنے مولا کے کرم پر ہوگی. آپ دیکھو نماز کو مختلف اینگل سے, مختلف زاویے سے نماز کو سمجھو. اور میں جب یہ پڑھا تو واقعی ایک عجیب کیفیت ہے. میرے سرکار نے نماز ہی کے بارے میں فرمایا قرۃ عینی فی الصلاہ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے. آخر کیوں؟ اس لیے کہ نماز رب سے ملاقات کو یاد دلاتی ہے. اس لیے کہ یہی نماز تو ہے جس کو رب قدیر نے ملاقات کے وقت اپنے محبوب کو تحفے میں عطا فرمائی تھی. تو جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو حضور کو رب کا دیدار یاد آ جاتا ہے. سرکار فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اس لیے کہ آنکھوں کو ٹھنڈک اس وقت ملتی ہے جب محبوب کو دیکھ لیا جائے. اور میرے سرکار نے اپنے رب کا جلوہ شب معراج آنکھوں سے دیکھا تھا, اس لیے سرکار کو وہ بات یاد ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا اسی ملاقات میں تو رب نے نماز کا تحفہ دیا تھا, اب نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بندہ تو نماز پڑھے گا تو محبوب کا دیدار مجھے یاد آ جائے گا اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی. آپ سوچتے چلے جائیے اور غور کیجئے, بڑی عجیب پوزیشن ہے نماز کی, بڑی عجیب کیفیت ہے نماز کی. لیکن آپ بتاؤ اور جائزہ لو آج نماز کے سلسلے میں ہم کتنا خیال کرتے ہیں, نماز کے بارے میں کتنا غور کرتے ہیں. اللہ اکبر, یہ نماز اپنے ادائیگی سے پہلے, اس کو کوئی ادا کرے اس سے پہلے یہ نماز بندے کے گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے. نماز سے پہلے وضو, اور وضو کیا ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا گیا اگر کوئی شخص وضو سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لے اور اس کے بعد وضو کرے تو میرے سرکار فرماتے ہیں رب اس کے پورے وجود کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. نماز آپ نے شروع نہیں کی, آپ نے تو وضو کیا ہے نماز کے لیے, اور ادھر مولا نے آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیا, اب آپ نماز کے لیے آئے. یہ نماز کیا ہے؟ اچھا یہ بھی سوچیں یہ نماز کے لیے مختلف ٹائم اور پانچ وقت کی نماز کیوں فرض؟ تین وقت کی ہوتی, دو وقت کی ہوتی, مختلف مختلف ٹائم نماز کے لیے کیوں مقرر کیے گئے؟ بندہ صبح جب گھر سے نکلتا ہے جیسے ہی مارکیٹ میں پہنچا, اب مارکیٹ میں پہنچنے کے بعد دنیا کمانے میں مصروف ہو گیا, ایک طرف سے دولت آواز دے رہی ہے, ایک طرف سے مال اسے پکار رہا ہے آ مجھے لے کر کے جا, اور مال کمانے میں انسان جب مصروف ہو جاتا ہے تو بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے, وہ بھول جاتا ہے کہ وہ کس کا بندہ ہے. اسے دولت جمع کرنے سے فرصت نہیں ملتی کہ جیسے ہی دوپہر کا وقت ہوتا ہے منادی آواز دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ ذرا سوچو تو صحیح, ذرا جائزہ تو لو. آج مائک پر اذان کے سلسلے میں پابندیوں کی کوششیں کی جا رہی ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب سب سے بڑا یہ ہے کہ اذان کی آواز کانوں میں پہنچے گی تو بندہ مسجد کی طرف جائے گا, اور جب مسجد کی طرف جائے گا تو وقت نماز سر جھکائے گا اور وقت جہاد سر کٹائے گا. اذان کی آواز کانوں میں نہ پہنچنے دو. مجھے بتاؤ کیا کسی پاپ سنگر کے کسی ایسی جگہ پر جہاں ڈانس چل رہا ہو وہاں پابندی لگائی جا رہی ہے؟ نہیں, وہاں پابندی نہیں لگائی جا رہی. شراب کے پر پابندی نہیں, میوزک کے سلسلے میں پابندی نہیں, ناچ گانوں کے سلسلے میں پابندی نہیں, لیکن اذان کی آواز کے سلسلے میں کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں یہ آواز اپنے اندر قوت رکھتی ہے, کانوں میں جب پہنچے گی تو بندہ دوڑتا ہوا مسجد کی طرف جائے گا. اللہ اکبر. اے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, رب قدیر اپنے معبود ہونے کی یاد دہانی کے لیے بندے کو دن میں پانچ مرتبہ منادی کے ذریعے آواز پہنچواتا ہے, بندے تو سن لے دولت تجھے دینے والا کون ہے اسے یاد رکھنا, بھول جائے گا تو تیرا نقصان ہوگا. اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کر میری یاد کے لیے. اور تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مولا میں کیا کروں, مجھے کوئی بلانے والا نہیں تھا, میں کیسے جاتا, میں بھول گیا. نہیں بندے, میں تیرے اس عذر سے پہلے ایک اہتب انتظام کر دیتا ہوں تاکہ بندے تیرے پاس یہ عذر بھی نہ رہے, تجھے پکارنے والا پکارے گا. حیا علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف. حیا علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. مسجد سے مؤذن دن میں پانچ مرتبہ ساری الجھنوں سے نکال کر تمہیں اللہ کے گھر کی طرف بلاتا ہے. اب بندہ جب جوہر پڑھنے کے لیے گیا اسے یاد آ گیا کہ نہیں نہیں, دولت سب سے بڑی چیز نہیں ہے, مولا کریم ہے, مولا رزاق ہے, روزی دینے والا خدا ہے. اور دوسرے اعتبار سے دیکھو, معبود اپنی یاد کے علاوہ بندوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہے تم مجھ سے دور نہ ہو جاؤ, سجدے میں آ جاؤ تاکہ قرب کی دولت تمہیں مل جائے, میرے قریب رہا کرو. اور سنو, دنیا کا دستور ہے کہ بندہ کہیں ملازمت کرتا ہے, اسکول میں تعلیم حاصل کرتا ہے تو حاضری ہو ایبسنٹ پریزنٹ والا معاملہ رہتا ہے. اب صبح کے وقت تم مسجد میں جا کر اپنا نام درج کروا دیے کہ مولا میں تیرا ہی بندہ ہوں اسی لیے تیرے سامنے سر جھکا رہا ہوں. دوپہر ہوئی تم نے حاضری لگوا لی, مولا میں تیرا ہی بندہ ہوں, میں دنیا میں اتنا فدا نہیں ہو گیا کہ میں تجھے بھول جاؤں, میں آ رہا ہوں اپنا نام درج کروانے, مولا میں تیرا عبد بن کر زندگی گزار رہا ہوں. اللہ اکبر. دن میں پانچ مرتبہ اللہ کی بارگاہ کے اندر بندے کا رجسٹر حاضری کا جب پہنچتا ہے پانچ مرتبہ کی حاضری جب معبود کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اللہ اکبر، میرا کریم کرم فرماتا ہے بندہ تو جب دن میں پانچ مرتبہ سارے جھمیلوں کو چھوڑ کر میری بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے سر کو جھکاتا ہے تو سن تیرے سجدے قبول کر لیے جاتے ہیں اور تجھے گناہوں سے بچانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔
نماز
بہت بڑی عبادت ہے، بہت افضل عبادت ہے، اور دوسرے اعتبار سے آپ دیکھیں رب نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ آپ ذرا سوچو تاریخ کی اوراق الٹ کر کے دیکھو تو ہر ماں جس کے بطن سے کوئی نیک جنم لیا ہے آپ دیکھیں گے کہ اس بچے کو بچپن ہی سے سر جھکانے کا جذبہ تربیت دی جاتی ہے۔ کون نہیں جانتا امام حسین نے جان سجدے ہی میں دی، کیوں؟ ماں نے بچپن سے سجدہ ہی سکھایا تھا، ماں نے بتایا تھا بیٹے یہ سر اسی کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے، اور اتنی سجدے کی محبت دل میں پیدا کر دی تھی کہ جب آخری وقت آیا تب بھی آپ سجدے ہی میں نظر آ رہے ہیں۔ اور جتنے بھی اولیاء کرام علیہ الرضوان کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھو گے تو سجدوں کی کثرت اس میں ضرور ملے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہر چھوٹا بڑے سے قریب ہونا چاہتا ہے، اور سجدہ ایسا ہے جو سب سے بڑے سے قریب کر دیتا ہے، اللہ سے قریب کر دیتا ہے۔ آج در در کی جو مسلمان ٹھوکرے کھا رہا ہے، آج مسلمان پریشانی کے اندر زندگی گزار رہا ہے، آج مصیبتوں کے بادل مسلمانوں کے سروں پر جو منڈلاتے نظر آتے ہیں، کیا سبب ہے اس کا؟ اس کی وجہ یہ ہے ہمیں خیال رزق تو ہے رزاق کا خیال نہیں۔ ہم کبھی نفس کی پیروی کرتے نظر آتے ہیں، کبھی گناہوں کی غلامی کرتے نظر آتے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، آپ دیکھیں کیسے روکتی ہے۔ بتائیے آپ جب قیام میں ہوتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر آپ نے ہاتھ ڈال دیا، آپ کو کیا فرمایا گیا؟ نگاہ کس طرف رکھو، کس طرف نگاہ رکھنے کا حکم دیا گیا؟ فرمایا گیا اپنی نگاہ کو سجدے کی جگہ پر رکھو۔ اب ایک طرف یہ حکم ہے قیام کی حالت کے اندر تمہاری نگاہ سجدے کی جگہ کی طرف ہو، اب جب تم باہر نکلو گے تو کھڑکیوں کو نہیں دیکھو گے، یہ نماز تمہیں نگاہوں کو نیچی کرنے کی تعلیم دے رہی ہے۔ تم اندر رہ کر کے جب اللہ کی بارگاہ میں تھے تو حالت نماز کے اندر تمہاری نگاہیں جھکی بھی تھی، اب تم باہر نکل کے نگاہوں کو آوارہ مت کر دو، نگاہوں کو جھکائے جھکائے رکھو، اس لیے کہ یہ نماز تمہیں بے حیائی سے روکتی نظر آتی ہے۔ آپ دیکھتے چلے جائیں نماز اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرتی ہے۔ میں تفصیل اس لیے پیش نہیں کرتا کہ میں نے اپنے وقت کے سلسلے میں کہ میں 12 سے پہلے سارے پروگرام کو ختم کر دینا چاہتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر اطمینان سے ٹائم پر پہنچ سکے۔ آپ دیکھیں نماز اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا کرتی، کیسے؟ آپ نے نماز کا ارادہ کیا، آج کوئی بھی ایسا بے غیرت آپ کو نہیں ملے گا جو نماز سے پہلے وضو نہ کرتا ہو، لیکن مجھے بتائیے آپ کا وضو ہے یا نہیں، اس کا علم آپ کے علاوہ کسی اور کو ہو سکتا ہے؟ کسی کو نہیں ہو سکتا، آپ ہی جانتے ہیں کہ آپ کا وضو ہے یا نہیں ہے، آپ ہی جانتے ہیں، لیکن آپ بے وضو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ وہ کون سا جذبہ ہے جو آپ کو بے وضو نماز پڑھنے سے روک رہا ہے؟ وہ میرے پروردگار کا ڈر ہے۔ آپ طے کر لیتے سوچتے ہیں کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا کریم تو دیکھ رہا ہے، میرا رب تو دیکھ رہا ہے، تو آپ سوچو وہی سے مزاج بنا کہ جو وضو کی کیفیت کو دیکھ رہا ہو، کیا راستے کے کردار کو وہ نہیں دیکھ رہا ہوگا؟ گلیوں میں چلتے ہوئے وہ نہیں دیکھ رہا ہوگا؟ اللہ اکبر، نماز نظام دے رہی ہے کہ اے بندے جس طرح سے تیرا وضو تیرا کریم دیکھ رہا ہے، ایسے ہی تیرے عمل کو بھی کریم دیکھ رہا ہے۔ دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے، یہی وجہ تو تھی ہماری نمازوں میں اور اولیاء کرام کی نمازوں میں بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ کیفیت تو دیکھو، عالم تو دیکھو۔ سجدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پیروں کے اندر تیر، پیر میں تیر لگا ہے، نکالنا چاہتے ہیں تو پریشانی ہوتی،
فرماتے میں جب حالت نماز میں رہوں میرا تیر نکال لینا. اے علی آخر تمہاری نگاہوں میں کس کا جلوہ کہ تم نماز کی حالت میں رہو تو تیر نکال لیا جائے تو تکلیف بھی نہ ہو. تو حضرت علی کی وہ حضرت علی نے جو تربیت مدینے کے تاجدار سے پائی تھی وہ تربیت جواب دیتی نظر آئے گی کہ میرے سرکار نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو, اور جو کسی کے یار جب جو کسی یار کے دیدار کے اندر محو ہو اسے تکلیفوں کا احساس نہیں ہوتا, اسے تکلیف کا خیال نہیں ہوتا. تو میں جب نماز پڑھتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں میرے مولا کو میں دیکھ رہا ہوں, ورنہ کم از کم یہ تصور رہتا ہے کہ میرا کریم مجھے دیکھ رہا ہے. یہاں تو نماز میں سارا حساب ہو جاتا ہے, گھومی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں. اب آپ میں سے کوئی ساتھی مجھ سے یہ کہے کہ آپ کہتے ہیں نماز بے حیائی سے روکتی ہے, لیکن بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ نماز بھی پڑھتے ہیں بے حیائی بھی کرتے ہیں. کیا وجہ ہے, کیا سبب ہے؟ اللہ اکبر. سنو, آپ اگر گئے کسی فیکٹری میں کسی کمپنی میں گئے جہاں گاڑیوں کی کمپنی ہے, سمجھ لیجئے کہ مرسیڈیز خریدنے کے لیے آپ پہنچے, آپ نے دیکھا یہ مرسیڈیز ہے بڑی اچھی کار ہے, آپ نے کیٹلاگ طلب کیا اور اس کے بعد آپ نے اسے پوری تفصیل معلوم کی, اس نے تفصیل بتا دی, اور جب تفصیل اس نے بتا دی آپ نے کہا ٹھیک ہے, آپ نے قیمت دے دی اور مرسیڈیز خرید لی. خریدنے کے بعد آپ مرسیڈیز لے کر نکلے اور تصور اپنے دل و دماغ کے اندر یہ ہے کہ میں اس کار کے ذریعے اپنی منزل تک جلدی پہنچ جاؤں گا. باہر نکلے اچانک گاڑی میں ٹائر میں پنچر ہو گیا. اب آپ دوڑانے کی کوشش کریں گے؟ نہیں, روک دیں گے. آپ پہنچیں گے کمپنی والے کے پاس, بڑے عجیب آدمی ہو, تم نے کہا تھا کہ تم مرسیڈیز لوگے تو اتنی تیزی سے منزل تک پہنچ جاؤ گے, لیکن میری مرسیڈیز کے کار ٹائر کے اندر پنچر ہو گیا, اب میں چلانا چاہتا ہوں تو گاڑی نہیں چلتی. تو وہ جواب دے گا ٹائر اگر ڈیفیکٹ ہو, ٹائر کے اندر پنچر ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ گاڑی چلتی نہیں ہے, پہلے اس کو درست کرو. اب آپ نے اس کو درست کیا, اب آپ کے پاس پیٹرول کم تھا, آپ نکلے اور جیسے پیٹرول پمپ آپ نے دیکھا اب پیٹرول کی بجائے آپ نے اس کے اندر ڈیزل ڈلوا دیا, اس کے بعد چلانا چاہتے تھوڑی دیر کے بعد گاڑی بند پڑ جاتی ہے, پھر کمپنی کے پاس آپ پہنچے. یار تم کیوں مزاق کر رہے ہو, بڑی عجیب پوزیشن ہے, میں اتنے پیسے دے کر یہ چیز خریدا ہوں لیکن میری گاڑی چلتی نہیں. ایر آ گیا, گاڑی رک گئی, وہ کہے گا آپ نے کون سا تیل استعمال کیا, وہ کہے گا میں نے ڈیزل. ارے بھائی مرسیڈیز میں پیٹرول استعمال ہوتا ہے, آپ ڈیزل ڈالیں گے تو گاڑی کہاں سے چلے گی. یہ تمثیل صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے ہے. ساری چیزیں جب پرفیکٹ ہو تب گاڑی پرفیکٹ چلا کرتی ہے. تو نماز کے سلسلے میں بھی سمجھ لو کہ جب صبح والا لقمہ حلق کے نیچے اترے گا تو نماز کی وہ برکتیں نظر نہیں آئیں گی, جب جسم پر لباس حرام کا ہوگا تو نماز کی وہ فوائد نظر نہیں آئیں گے. آپ سوچیں گے اب ہم کہاں تحقیق کرنے جائیں, گھروں میں اناج پڑا ہوا ہے, جسم پر لباس کیسا ہے ہم نہیں جانتے, تو اب بتائیے کیا ہم واپس زمین پر پیدا ہوں اور اس کے بعد اپنی اصلاح کریں؟ تو نہیں نہیں, یہ ماہ رجب ہے, آج سے توبہ کر لو کہ جتنے سابقہ گناہ ہوئے ہیں زندگی میں کبھی وہ گناہ نہیں کریں گے, اور آج کے بعد جسم پر لباس ہوگا تو حلال کا ہوگا اور کھائیں گے تو حلال کا کھائیں گے اور اپنی زندگی کو گزاریں گے. تو حضور کے فرمان کے مطابق اسی کے ساتھ ساتھ نماز کے مسائل سے واقفیت بھی ضروری ہے. آپ مسائل نہیں جانتے, آپ مسائل نہیں جانتے ہوں گے تو اس کی وجہ سے بھی نماز کے اثرات آپ کے اوپر مرتب ہوتے نظر نہیں آئیں گے. تو نماز کے لیے جن جن چیزوں کا حکم آیا ہے ان ساری چیزوں کو درست کر لو, تمہیں نماز کی برکتیں ملتی نظر آئیں گی. لیکن یہ بھی سمجھ لو, یہ بھی سمجھ لو, ایک فرد عبادت ہی نہیں مرد مجاہد, اور بھی تو کچھ شاہ امم چھوڑ گئے ہیں. ہم صرف نماز پڑھنے کی تعلیم نہیں دیتے, یہ اور جماعتیں ہوں گی جو صرف نماز ہی کی بات کرتے ہیں. اس لیے کہ کوئی شخص اگر کسی بادشاہ کے یہاں ملازم ہو اور بادشاہ اسے کہے جاؤ بیوی بچوں کے حق بھی ادا کرو, تو وہ دروازے پر کھڑا ہے, بادشاہ سلامت آپ کا کیا کہنا؟ اب بادشاہ کی تعریف ہی کر رہا ہے, اور بادشاہ کہہ رہا ہے گھر پر جاؤ, بادشاہ کہہ رہا ہے دکان کھولو, لیکن وہ کھڑا ہے, آپ کا کیا کہنا؟ بادشاہ سلامت. اب مجھے یہ بتائیے, یہ ساری مثال سمجھنے سمجھانے کے لیے, میرے رب کی ذات اس سے پاک ہے, مجھے بتاؤ ایسے شخص سے بادشاہ خوش ہوگا؟ جواب دو. جو کھڑا ہے بادشاہ کی تعریف کرو, بادشاہ کہہ رہا ہے بیوی بچوں کی حق ادا کرو, حلال کمائی کماؤ, جاؤ بچوں کی تعلیم کا انتظام کرو, آپ کہہ رہے بادشاہ آپ کا کیا کہنا؟ بتاؤ مولا اس سے خوش ہوگا؟
جواب دو. اس کا بادشاہ اسے خوش ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو ہم صرف نماز پڑھتے رہے اور ہم نے اگر حضور کی محبت جو رب قدیم نے فرمائی اگر اس کو سینے میں ہم نے داخل نہ فرمائی, مولا نمازوں کو قبول نہیں فرمائے گا. اگر ہم نے بیوی بچوں کے حق ادا نہیں کیے, ہم نے تعلیم کا خیال نہیں کیا, باپ بستر پر تیمارداری کے لیے انتظار کر رہا ہے کہ بیٹا آئے اور میری دوا لے کر کے آئے, اور آ جناب 40 دن کی جماعت میں گئے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں باپ کو شفا مل جائے گی. ارے سوچو, جب حضرت اویسے کرنی ماں کی خدمت کی وجہ سے رسول کے دیدار کے لیے حاضر نہ ہوئے تو سرکار اتنے راضی ہو جاتے ہیں کہ فاروق اعظم کو بھیجتے جاؤ اور اویسے کرنی سے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے. اور یہاں تعلیم دی جاتی ہے بس کچھ نہیں, تسبیح. تسبیح اپنی جگہ پر, مولا بندوں کے سجدے کا محتاج نہیں ہے. بندوں میں ڈسپلین کے لیے اور اپنی یاد کے لیے نماز کا حکم دیا. اگر کوئی بندہ پوری زندگی سجدے میں گزار دے اس کی ساتھ میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی, لیکن یہ ایک نماز کے ذریعے ساری باتوں کی اطاعت اور ساری باتوں کے ماننے کا جذبہ پیدا ہو, اس کے لیے رب قدیر جل جلالہ نے نماز کا حکم دیا اور نماز کے سلسلے میں فرمایا کہ بندے نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی. آپ دیکھیے, بچہ اگر گرد کا عادی بن جائے, چرس کا عادی بن جائے, شراب کا عادی بن جائے, والدین پریشان ہوتے ہیں کہ بچے کو کیسے سدھارے. قربان جائیے, اگر بچہ نماز کا عادی ہوتا تو شراب کے اڈوں پر نہ جاتا. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں جبکہ تم نشے کے اندر ہو. اب مجھے بتاؤ, اگر بچوں کے دل و دماغ کے اندر نماز کی عظمت پیدا کی گئی ہوتی, بچے کو نماز کا عادی بنایا گیا ہوتا تو شراب کے اڈے پر نہ جاتا. اس لیے کہ وہ نماز سے محبت کرتا اور نماز کی طرف جانے سے, روکنے والی ہر چیز سے اپنے دامن کو بچاتا نظر آتا. نماز قائم کرو اللہ کی یاد کے لیے. اور یہاں یہ بھی بتا دوں, بریلی کے تاجدار نے صرف سلام پڑھ کر کے ہی نہیں بتایا, نماز تو ایسی پڑھی کہ خدا کی قسم ماضی قریب کے اندر ان کے سجدے کی اور ان کی ادائیگی صلات کے جذبے کے سلسلے میں اور جماعت کی پابندی کے سلسلے میں نظیر ملنا مشکل ہے. سوچو, امام عشق محبت کی زندگی کی جب آخری سانسیں تھی, جسم سے روح کا رشتہ جب ٹوٹنے کے قریب تھا, بستر مرگ پر خواب پذیر تھے, ایسے عالم کے اندر جب اذان کی آواز کانوں میں پہنچتی ہے تو اعلی حضرت دو ساتھیوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر علالت کے باوجود مسجد کی طرف دوڑ رہے ہیں, مسجد کی طرف بڑھ رہے ہیں. نماز جب ادا کر لی, لوگوں نے کہا حضور اس عالم میں مسجد کی طرف کیا ضرورت تھی آنے کی. قربان جاؤ, عشق رسول کا پیکر جواب دیتا, حسان الحین جواب دیتے ہیں. اللہ اکبر فرماتے ہیں میں نے سوچا میرے نبی کی سنت پر عمل کر لوں, اس لیے کہ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم علیل تھے اور جب مسجد کی طرف نماز کے لیے بڑھے تھے پیروں میں سکت اور قوت بظاہر نظر نہیں آتی تھی, سرکار نے دو صحابہ کے کاندھوں پر ہاتھ رکھا اور اس کے بعد لکیریں بن رہی تھی, آقا مسجد کی طرف جا رہے تھے. احمد رضا نے سوچا اپنے نبی کی ادا پر عمل کر کے اپنے نبی کو خوش کر دوں. کون کہتا ہے احمد رضا نے اس سلام کی تعلیم دی ہے؟ امام احمد رضا نے جس اہتمام سے سجدے کیے ہیں, بتاؤ تمہارے پاس بھی کوئی ایسا سجدہ کرنے والا؟ اور سنو, امام عشق و محبت نے کسی عمل پر بھروسہ نہیں کیا, نہ جبرائیل کی مدد طلب کی. اسی لیے تو کہتے ہیں پل سے اتارو رہ گزر کو خبر نہ ہو, جبرائیل پر بچھائیں تو پر کو خبر. سرکار ہمیں جبریل کی پر کی ضرورت نہیں, ہمیں تو بس اس کی ضرورت ہے رضا. پل سے اب وجد کرتے گزرئے رضا, پل سے اب وجد کرتے گزرئے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جس کا سینہ عشق رسول کا مدینہ تھا، جس نے زندگی کے کسی گوشے کے اندر اور کسی لمحے اپنے محبوب کو بھولا، جو بھولا کبھی نہ تھا، کبھی نہ بھولا تھا. اسی لیے تو خود کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. یا رسول اللہ جب آپ ہم غریبوں کو نہیں بھولے تو ہم ایسے احسان فراموش کہ آپ کو بھول جائیں. اور میرا رب بھی نماز کے سلسلے میں آپ دیکھیں نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. لیکن بندو اگر میں سجدے کا حکم تم کو بتا دیتا، میں نماز کا طریقہ بتا دیتا تو محبوب کی بارگاہ میں کیسے جاتے؟ آؤ اپنی مرضی سے ذرا نماز پڑھ کے بتا دو، قیام بعد میں کرنا، سجدہ پہلے کرنا، ہے کسی کی ہمت؟ جو یہ کہتے ہیں معاذ اللہ من ذلک کے نبی زندہ نہیں ہے. میں پوچھتا ہوں جو خدا اپنے نبی کی ادا کو مرنے نہ دے، جو خدا اپنے نبی کی ادا کو مرنے نہ دے وہ اپنے نبی کو کیسے مردہ کر سکتا ہے؟ جب نبی کی ادا زندہ ہے. اور اے امام شافعی آپ کی عظمتوں پر قربان، اے امام مالک آپ کی عظمتوں پر قربان، اے امام احمد ابن حنبل آپ کی عظمتوں پر قربان، اے امام اعظم آپ کی عظمتوں پر قربان، جن ان چاروں نے جس جس طریقے سے ادائے مصطفیٰ کو دیکھا، اپنا مسلک بنا کر ادائے مصطفیٰ کی حفاظت کا اہتمام فرما دیا. اللہ اکبر، گویا رب بتا رہا ہے بندے جب محبوب کی ادا محفوظ تو محبوب بھی زندہ ہے. اور سنو بریلی کے تاجدار وہی عقیدہ دیتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. سنو یہ سنی دعوت اسلامی کا روپر و سنی اجتماع تمہیں یہ درس دیتا ہے وفادار رسول بن کر کے جینا، زندگی کے کسی گوشے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کا جذبہ پیدا نہ ہو، کبھی سرکار کے احسان کو نہ بھولنا. رب تو اپنی عبادت میں بھی محبوب کے جلوے دیکھنا چاہتا ہے. نماز پیور خدا کے لیے ہے، لیکن آپ سوچو کتنے بندے نماز پڑھتے ہیں لیکن سب کس کی ادا میں ہوتے ہیں؟ محبوب کی ادا میں. بندوں میں نے تم کو پیدا تو کر دیا ہے لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں تو محبوب کی ادا میں دیکھنا چاہتا ہوں. تم رکوع میں جاؤ تاکہ محبوب کی ادا محفوظ ہو جائے، تم سجدے میں جاؤ تاکہ محبوب کی ادا محفوظ ہو جائے. اے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم کو بریلی کے تاجدار نے کوئی نیا عقیدہ نہیں دیا، عشق کا جام پلایا ہے. عقل کی بات دوسری ہے اور عشق کی بات دوسری ہے. عقل جب کہتی ہے تو کچھ اور کہتی ہے اور عشق جب کہتا ہے تو کچھ اور کہتا ہے. حضرت ابراہیم کو عقل بظاہر کہتی آگ میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہو، لیکن عشق کہہ رہا ہے آگ کی کیا حقیقت ہے. مالک کہہ رہا ہے بات مانو، عشق نے کودا دیا، چلے گئے، آگ باغ کے اندر تبدیل ہو گیا. دنیا کہتی ہے احمد رضا کو وہ مقام نہ دو، میں کہتا ہوں تمہاری عقل کچھ بھی کہتی ہو لیکن عشق تو ان کو اتنا زندہ کر دیا جہاں وہ نہیں پہنچے وہاں ان کا سلام پہنچ گیا. لیکن کمزوری ہماری بھی ہے، ہم نے اس عاشق رسول سے محبت کا دعویٰ کیا. جب امام اس کو محبت کی تحریر دنیا والوں تک پہنچا کر ہم کسی حد تک ان کے عقیدے کی حفاظت کر سکتے تو خدا کی قسم اگر کردار امام احمد رضا کو اپنا لیتے تو دنیا عاشق اعلی حضرت بن جاتی. آج ہمیں اس کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے. بتائے کوئی مجھے کبھی اعلی حضرت نے ایک وقت کی نماز قضا کی ہو؟ بتاؤ کوئی مجھے بتائے کبھی ماں باپ کے احکام کے خلاف ورزی امام احمد رضا نے کی ہو؟ بتاؤ کبھی امام عشق و محبت نے کسی کمزور پر ظلم کیا ہو؟ بتاؤ کبھی امام عشق و محبت نے اپنے نفس کے لیے کچھ کیا ہو؟ خدا کی قسم جو بھی کیا صرف سرکار کی رضا کے لیے. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. سنی دعوت اسلامی تمہیں یہی پیغام، اور الحمدللہ یہ صدقہ ہے غوث و خواجہ کا، یہ صدقہ ہے امام عشق و محبت کا. دنیا روکنا چاہتی ہے، سیلاب بڑھتا جا رہا ہے، اور یہاں جتنے بھی آئے ہیں کوئی پیٹرو ڈالر کا حاصل کرنے نہیں آیا. تم بلاتے ہو گے تو دولت کے سہارے بلاتے ہو, ہم بلاتے ہیں تو مدینے والے کے سہارے بلاتے ہو. ہم نے کسی کو نوکری کی لالچ نہیں دی, ہم نے کسی کو فارن لے جانے کی لالچ نہیں دی, ہم نے کسی کو رکشہ دلانے کی لالچ نہیں دی. ہم نے لالچ دی ہے تو اور کی, دیوانے بن جاؤ اپنے نبی کے, مستانے بن جاؤ اپنے آقا کے. نہ خدا کے دینے میں کوئی کمی ہے, نہ میرے مصطفیٰ کے تقسیم کرنے میں کوئی کمی ہے. بھوپال قریب ہے انشاءاللہ العظیم, وہ دن دور نہیں کہ وہ بھی سنیوں کا ایک مرکز بنے گا. آپ سوچتے ہوں گے اس قسم کی گفتگو کیوں ہو رہی ہے. یاد رکھو آج فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کی بارش ہو رہی ہے, اور کوئی دعا کرنے والا یا وہاں مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں پہنچ رہا. میں پوچھتا ہوں جاؤ تبلیغی جماعت لے کر وہاں, تو تم کو وہی فلسطینی بچے پتھروں سے تمہارے سر کو زخمی کر دیں گے, اس لیے کہ تم نے جذبہ جہاد کو مردہ کر دیا ہے. اور ہمارا دین وقت سر وقت نماز سر جھکانے کی بھی تعلیم دیتا ہے, اور وقت جہاد سر کٹانے کی بھی تعلیم دیتا ہے. بتاؤ مجھے بتاؤ اے سنیوں, جب سے یہ جماعت معرض وجود میں آئی ہمارے ریسرچ اسکالر مارکیٹ میں آنے بند ہو گئے, فیکٹریاں قائم کرنے والے آنے بند ہو گئے, اسکالر کی قلت ہو گئی. گزشتہ 700 سالوں سے یہ پوزیشن ہے کہ مسلمانوں میں کوئی ایسا ریسرچ اسکالر پیدا نہیں ہوا, نہ ایسا کوئی سائنٹسٹ پیدا ہوا ہے جس کو فالو دنیا کا کوئی دنیا کی دوسری کوئی قوم کرے. نہیں, یہ بیج اس وقت بویا گیا تھا اور پھل آج کی تبلیغی جماعت دے رہی ہے. یہ محنت ان کی اس وقت کی چل رہی ہے. تعلیم سے روک دو, ایجوکیشن سے روک دو. سنو مسلمانوں, میں تمہیں پیغام دینا چاہتا ہوں. مجھے بڑی مسرت ہے آج کے سپرور سن اجتماع میں اس سیلاب کو دیکھنے کے بعد مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا ضمیر اب جاگ چکا ہے, آپ نے اب مدینے والے کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب کاسے گدائی اس آقا کی طرف ہو جائے تو وہ تو ایسے ہیں کہ خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو. اور برالی کے تاجدار اسی لیے کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. آج کا یہ پرو سنی اجتماع یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے رخ مدینے کا کر لیا ہے, آپ نے مدینے کی طرف رخ کر لیا ہے. اب یا ذہن میں بٹھا لو وہ چیزیں جو مدینے کی طرف پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہیں, وعدہ کرو عہد کرو کہ آج سے انشاءاللہ اس سے پرہیز کرنے کی کوشش کرو گے, پرہیز کرو گے انشاءاللہ. وہ کون سی چیزیں ہیں جو رسول اعظم کی قربت سے روک دیتی ہیں؟ وہ ہے ناچ گانے باجے تماشوں کی محبت. قرآن اٹھا کر دیکھو, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. یہ لَهْوَ الْحَدِيثِ کیا ہے؟ جب مومنین اللہ کے گھر کی طرف بڑھتے تو راستے کے اندر گانے باجے والے بیٹھ جاتے تھے تاکہ دیوانے مسجد کی طرف نہ جائیں. اب جب گھر گھر ہی ٹی وی آ چکا ہے, گھر گھر ہی پکچر آ چکے ہیں, تو بتاؤ دل کہاں سے نیکیوں کی طرف مائل ہوگا, دل کہاں سے اللہ کی اللہ عز و جل کی محبت کی طرف بڑھے گا. آج سے تم کوشش کرو, تمہارا ڈرائنگ روم تمہارا بیڈ روم ہو, کہیں بھی تم رہو چاہے تمہاری آفس ہو, اب آج کے بعد وہاں نہ کوئی گانے کی کیسٹ ہوگی, نہ وہاں پر کوئی فلمی میگزین ہوگا, بلکہ جہاں دیکھو وہاں دین اور دنیا کی تعلیم اور مصطفیٰ پیارے کی نعتوں کی کیسٹیں, تلاوت قرآن مقدس کی کیسٹیں, علماء اہل سنت کے بیانات کی کیسٹیں ہوں. تم جب گاڑی لے کر کے نکلو تو تمہاری گاڑیوں کے اندر سے میوزک کی آواز نہ ہو, اللہ کے ذکر کی آواز آ رہی ہو. کوشش کرو, یہ انقلاب لانے کی ضرورت ہے. اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کل بھی مسلمان مادی طاقتوں سے لیس نہیں تھے, لیکن باوجود اس کے کامیابی نے بڑھ کر کے ان کا استقبال کیا ہے. اسلام کی پہلی جنگ کا جائزہ لو. جنگ بدر کے موقع پر 313 صحابہ میں سے 9 صحابی کے پاس صرف تلواریں تھیں اور باقی کے ہاتھوں میں لکڑیاں تھیں. وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ. آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی. کیا چیز تھی ان کے پاس؟ محبت رسول کی قوت تھی، عشق مصطفیٰ کی دولت تھی. آقا جو کہتے تھے اس پر عمل کرتے تھے، آقا جس سے روک دیتے تھے رک جاتے تھے. اللہ اکبر. اس عزم کی بنیاد پر مولا ہر قدم پر انہیں کامیابی سے امکنار کرتا تھا. ہمیں ظلم کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. جیسا کہ مجھ سے پیشتر حضرت علامہ مفتی عبد الغنی صاحب مدظ اللہ نورانی نے کتنی پیاری باتیں بتائی، کتے پر مہربانی کرو تو جنت کے حقدار بن جاؤ. جس دین کے ماننے والے یہ پیغام دے رہے ہیں، اور جو رب جس کو سارے دینوں کے اندر دین اسلام ہی پسند ہو، جس کے نزدیک اسلام ہی سچا دین ہو، اب مجھے بتاؤ وہ اپنی نافرمانی کرنے والی ایسی بندی جس کی زندگی گناہوں میں گزری لیکن اس کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرے، جانور کے ساتھ بھلائی کرے تو جنت وہ مولا دے دے، تو بتاؤ ہمارا مذہب ہمیں ٹیررسٹ کی تعلیم کب دے سکتا ہے؟ ہمیں یہ تعلیم نہیں دی گئی، ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ظلم کرو، لیکن یہ ضرور کہا گیا ہے اپنا دفاع کرو، ڈیفینس کرو. آج ایک چھوٹا بچہ بھی اسے کوئی تماچا مار دے تو وہ بھی کچھ ہاتھ پیر پچھاڑتا ہے. اگر ڈیفینس کو تم ٹیررسٹ کا نام دے دو تو یہ جرم ہوگا. یاد رکھو ضرورت ہے تم سوسائٹی کے اندر امن کے ماحول کو قائم کرو، تم پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرو، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تمہاری ذات دوسروں کے لیے رحمت ہو، زحمت نہ ہو. میرے سرکار نے کافروں سے بھی حسن سلوک کی تعلیم دی ہے. کیسی دی ہے؟ کس طرح سے میرے سرکار نے کی ہے؟ اللہ اکبر. اور جب بھی اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے فرما بردار بندے اسلام کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لیے ہیں، کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا کہ انہوں نے کبھی کسی دوسرے دین کے ماننے والے پر ظلم کیا. بتاؤ یہی عمر فاروق ہے، درخت کے سائے میں سو رہے ہیں. ایک سفیر پہنچتا ہے، پوچھتا ہے کہاں ہے امیر المومنین؟ فرماتے دیکھو در جنگلوں کے اندر کہیں بکریاں چراتے ہوں گے. گیا ملنے کے لیے، راستوں میں لوگوں سے پوچھ رہے کہاں ہے امیر المومنین؟ وہ دیکھو درخت کے سائے میں جو سو رہے ہیں نا، وہی ہمارے امیر المومنین. گئے جب اس نے دیکھا فاروق اعظم محو خواب ہے، سوچا اس سے سنہرا موقع کون سا ملے گا، کون سا ملے گا. تلوار نکالتا ہے، امیر المومنین کو شہید کرنا ہی چاہتا ہے کہ آنکھ کھل گئی. کس کی آنکھ کھلی؟ جس نے اپنی نگاہوں سے مصطفیٰ کے جلوے دیکھے تھے. آنکھ کھلی، تاب نہ لا سکا، تلوار ہاتھوں سے گر گئی. فاروق اعظم نے فرمایا کیوں آئے تھے آپ؟ کہ میں سفیر ہوں، آیا تھا ملاقات کے لیے. تلوار لے کر؟ کہا ہاں. نہتا دیکھ کر سوچا کام تمام کر دوں، اس لیے کہ آپ کے نام کا خوف پوری دنیا کے اندر ہے. اللہ اکبر. امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس ناپاک ارادے سے تم آئے تھے؟ اس نے کہا ہاں. اللہ اکبر. وہ عرض کرتا ہے امیر المومنین مجھے یہ تو بتائیے کہ ہمارے بادشاہوں کو نرم گدوں پر نیند نہیں آتی، سیکیورٹی فورسز کے درمیان رہتے ہوئے نیند نہیں آتی، اور آپ ایسے درخت کے سائے میں سو رہے ہو، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ سنو کیا جواب دیا انہوں نے. ارشاد فرماتے ہیں جو انسانوں پر حکومت کرتا ہے وہ ڈرا کرتا ہے، اور جو انسانوں کی خدمت کرتا ہے وہ بے خوف رہا کرتا ہے. میں حاکم نہیں ہوں، میں تو خادم بن کر کے آیا ہوں. اور اسی لیے بتاؤ یہی امیر المومنین فرماتے ہیں اگر میری رعایا کے میرے دور حکومت میں اگر ایک بکری بھی خارش کی بیماری کے سبب سے مر گئی تو میں ڈرتا ہوں کہ اپنے مولا کی بارگاہ میں اس کا کیا جواب دوں گا. یاد رکھو تمہاری ذات کسی کمزور کے لیے زحمت نہ ہو بلکہ سب کے لیے تم رحمت بن جاؤ. کافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، انہیں اچھائیوں کی باتیں بتاؤ، تم اپنی زندگی کو سیدھی راستے پر چلاؤ، رسول اعظم کے کردار کو سنوارو. اگر تم جا رہے ہو اور کوئی کافرہ عورت ضعیفہ ہاتھوں میں کچھ وزن لے کر کے جا رہی ہے، تم اس کی پیشانی پہ ٹیکا مت دیکھنا، اس کی عمر کو دیکھ کر اس کے ہاتھوں سے بوجھ اٹھا لو اور اپنے نبی کی تعلیم پر عمل کر کے دنیا والوں کو بتا دو ہمارے حضور نے ہمیں یہ تعلیم عطا فرمائی. بہت ضرورت ہے. بڑی اچھی بات حضرت مفتی صاحب قبلہ نے فرمائی، شروع اپنے سے کرو، ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. اور میرا رب بھی فرماتا ہے ان اللہ